الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. صدق الله العظيم.
میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ جس نے ہمیں اور آپ کو اپنی کیسی کیسی نعمتوں سے مالا مال فرمایا ہے، اس رب کریم کا احسان ہے کہ ہمیں زندگی اس نے عطا فرمائی، صحت عطا فرمائی، ایمان کی دولت سے نوازا، اور مختلف مواقع ہمیں انہوں نے عطا فرمائے ہیں، ان مواقعوں سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہے. یہ مختلف موسم اللہ پاک نے اپنے بندوں کو نوازنے کے لیے رکھے ہیں، کبھی رمضان، کبھی عید، کبھی بقر عید، کبھی محرم، کبھی دیگر اور خیر و برکات کے مواقع. رب ذوالجلال نے اس کائنات کو بنایا، وہ اس کائنات کے بنانے والے خالق بھی ہیں، وہی اس کے مالک بھی ہیں، وہی اپنی تمام مخلوق کے رازق بھی ہیں، متصرف الوجود پوری کائنات کا نظام چلانے والے وہی. اللہ تعالیٰ کی ذات بلند و بالا، جیسا اس کی ذات عظمت والی، ایسے ہی اس کا نام بھی عظمت والا، بلندیوں والا اور بہت ہی زیادہ شان والا. اللہ تبارک و تعالی نے اس پورے کائنات کے نظام کو اپنے نام کے ساتھ مربوط کر دیا کہ جب تک اس کائنات کے اندر اللہ تعالی کی یاد والے، اللہ کا نام لینے والے باقی رہیں گے تو یہ کائنات بھی باقی رہے گی. جس دن اس کائنات میں اللہ کا نام لینے والا آخری انسان بھی انتقال کرے گا، اسی دن قیامت برپا ہو جائے گی. گویا کہ اس پوری کائنات کی روح اور اس کی چلتی ہوئی سانسیں اللہ تعالیٰ کا نام اور اس کی یاد ہے. اللہ پاک نے مسلمانوں کو یہی چیز سکھائی ہے کہ تم ہمیشہ ہر موقع پر زندگی میں جو بھی کام انجام دو تو میرے نام سے اس کو شروع کرو تو خیر و برکت تمہیں حاصل ہوگی. سال ہا سال پہلے، صدیوں پہلے، حضرت سلیمان علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام نے ملکہ سبا بلقیس کے نام جو پیغام بھیجا، مختصر سا خط تھا جس پر لے جانے والا ہدہد پرندہ تھا. اس کا مضمون اللہ پاک نے قرآن کریم میں اتارا کہ حضرت سلیمان نے وہ فرمان جو جاری کیا، اس کے الفاظ یہی تھے، انہو من سلیمان، یہ خط سلیمان کی طرف سے ہے، انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، بے شک یہ شروع ہو رہا ہے اس اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. اللہ تعالوا علیہ، تم ہم پر سرکشی مت کرو، وقتونی مسلمین، مطیع اور فرما بردار بن کے ہمارے پاس حاضر ہو جاؤ. یہ مختصر سا خط لیکن بہت ہی بڑا انقلاب برپا کر دینے والا. تو اس کا آغاز بھی حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ کے اس مبارک نام سے کیا جس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے تعبیر کیا جاتا ہے. یہی بسم اللہ جس میں اللہ تعالیٰ کے نام سے مدد حاصل کی جاتی ہے، اس کے اندر اللہ پاک نے ایسی خیر اور برکتیں رکھی کہ ہر وہ کام جو اللہ کے نام سے شروع کیا جائے، ایک طرف اللہ تعالیٰ کی مدد اس میں شامل حال ہوتی ہے، خیر و برکت کا نزول ہوتا ہے اور وہ کام تکمیل کو پہنچتا ہے. نئے سال کا چونکہ آغاز ہے، ہمیں بھی چاہیے کہ اپنی زندگی کا جائزہ لے کر ایک نئے انداز سے اس کا آغاز کر دیا جائے کہ ہماری زندگی جو اگر ابھی تک بے ٹھپ چلتی چلی آ رہی ہے تو اس کے اندر کوئی سدھار پیدا کیا جائے، کوئی درستگی پیدا کی جائے، اللہ کے نام سے آغاز کر کے کام شروع کیا جائے تو اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوگی. اور اللہ کا نام وہ بلند و بالا عظمتوں والا کہ جو مبارک کلمات کے ذریعے اللہ پاک نے اس آخری امت کو عطا فرمایا، جس کو بسم اللہ کہا جاتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بہت ہی زیادہ مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. درس اور تعلیم یہی ہے مسلمان کو کہ زندگی کا جو بھی کام تم کرو, بھلے کھانا ہو, پینا ہو, سونا ہو, جاگنا ہو, مسجد میں داخل ہونا ہو یا اسی طریقے سے گھر میں داخلہ ہو, بیت الخلاء میں جانا ہو, لباس کا پہننا ہو, کسی بھی نعمت کا استعمال ہو, سواری پر سوار ہونا ہو, وضو کا آغاز ہو یا غسل کا ابتدا ہو, کوئی بھی کام ہو, زندگی کے ہر کام کو اللہ کے نام سے شروع کرو. یہ نام اتنا عظمت والا ہے کہ اس کے بارے میں تو انسان جس طرح اللہ کی ذات بلند و بالا, تو اللہ پاک نے اپنے ناموں میں سب سے زیادہ عظیم نام لفظ اللہ منتخب فرمایا ہے کہ جو اس میں ذات کی بنیاد ہے. اور لفظ رحمان, لفظ رحیم, یہ دو صفاتی نام ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی مہربانی جھلکتی ہے کہ اللہ کی ذات مہربانی کرنے والی, رحم و کرم فرمانے والی. اس نام کے متعلق ہدایات نبوی بھی موجود ہیں, قرآن کریم میں بھی اس کے تذکرے ملتے ہیں. سورہ بروج عمہ پارہ کے اندر ایک سورت ہے, اس کا شان نزول ہی اس واقعے کے تذکرے کے لیے ہوا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 70 سال پہلے رونما ہوا. یمن کے علاقے میں بادشاہ ہے جس کا نام تھا یوسف ذو نواز. وہ اپنی بادشاہت کے ساتھ ساتھ کاہن اور ساحروں کو بھی رکھا کرتا تھا. کاہن یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو علم نجوم وغیرہ کے ذریعے یا جنات اور شیاطین کے ذریعے کچھ نہ کچھ غیب کی خبریں دیا کرتے ہیں. تو یہ اپنے دربار کو چلانے کے لیے, سلطنت کو مستحکم کرنے کے لیے کاہنوں کا سہارا لیا کرتا تھا کہ آنے والا مستقبل کا زمانہ کیسا ہوگا, ہمارے موافق ہوگا یا مخالف. تو وہ کاہن ان کو پہلے سے پہلے خطرات سے آگاہ کیا کرتے تھے. تو ایک کاہن جب بوڑھا ہونے لگا تو اس نے بادشاہ جو یمن کا بادشاہ یوسف ذو نواز اس سے کہا کہ میں تو اب بوڑھا ہو چکا ہوں, لہذا کوئی سمجھدار, ذہین, ذکی, ہوشیار قسم کا نوجوان میرے حوالے کرو تاکہ میں اپنا فن اس کے اندر منتقل کروں تاکہ کل کو وہ تمہارے کام آ سکے. چنانچہ بہت ہی زیادہ چھان چھٹک کے بعد ایک حد سے زیادہ سمجھدار نوجوان منتخب کیا گیا اور اس کو اس کاہن کی طرف ذمہ داری سونپی گئی کہ تم روزانہ جاؤ گے اور اس کا علم حاصل کرو گے. اس نوجوان نے وہاں جانا شروع کیا. کچھ ہی وقت گزرا تھا کہ راستے میں ایک راہب پڑا کرتا تھا. راہب کہا جاتا ہے عیسائی عبادت گزار کو. تو وہ اپنے عبادت خانے میں اس زمانے میں ظاہر گام صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے 70 سال, آپ کی پیدائش سے بھی 70 سال پرانا واقعہ ہے. تو اس زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مذہب وہی دنیا کا مذہب تھا اور وہی شریعت رائج تھی. تو وہ راہب اپنے اس زمانے کے حساب سے عبادت گزاری میں لگا ہوا ہوتا تھا تو اس کا گزر اس پر ہوا. تو یہ ایک آدھ دفعہ جب اس کے پاس گیا تو اس کی اس عبادت سے متاثر ہوا اور اس کلام سے متاثر ہوا جو آسمانی کتاب تھی. تو اس بچے نے, اس نوجوان نے کچھ وقت ساحر کے پاس اور کاہن کے پاس اور کچھ وقت اس عبادت گزار کے پاس گزارنا شروع کیا. جب یہ گھر سے نکلتا تو پہلے چلا جاتا اس عبادت گزار راہب کے پاس, وہاں سے کچھ نہ کچھ سیکھتا اور تاخیر کر کے کچھ دیر سے ہی جب کاہن کے پاس پہنچتا تو وہ اس کی پٹائی لگاتا کہ دیر سے کیوں آئے. وہاں سے یہ پٹتا بھی تھا اور وہ علم سیکھنے کے ساتھ جب واپس پلٹتا پھر یہ اس عبادت گزار کے پاس جاتا, مزید کچھ نہ کچھ سیکھتا, گھر پہنچتا تو تاخیر سے پہنچتا تو گھر والوں کی پٹائی کھاتا. تو لیکن دل کے اندر اس کے ان دونوں کے اندر اس عبادت گزار کی جو چیز تھی وہ کتاب اللہ آسمانی کتاب تو وہ اثر کر رہی تھی. یہ نکلتا تھا جادو سیکھنے کے لیے, کہانت سیکھنے کے لیے, لیکن علم سیکھ کے واپس پلٹتا تھا. قسمت کا کرنا ایسا ہوا کہ ایک دن ایک درندہ اور شیر راستے کے اندر آ کے لوگوں کو نقصان پہنچانے کے لیے تیار تھا. سارے قوم خوف زدہ تھی,
تو اتنے میں یہ نوجوان بھی آ پہنچا, پتہ چلا کہ یہ درندہ لوگوں کو نقصان پہنچانے کا خطرہ ہے. تو اس نوجوان نے پتھر اٹھایا اور اس وقت اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ اے اللہ, یہ پتھر میں اس شہر کی طرف پھینک رہا ہوں, اگر تو راہب کا مذہب سچا ہے, اس عبادت گزار کا مذہب سچا ہے, تو اس پتھر سے یہ شہر ہلاک ہو جائے, اور اگر اس کاہن کا مذہب سچا ہے تو پھر یہ ہلاک نہ ہو. یہ دعا مانگ کر اس نے پتھر اس شہر کو دے مارا تو وہ شہر ہلاک ہو گیا. اس شہر کی ہلاکت کا ہونا تھا کہ سارے لوگ دنگ رہ گئے کہ اس نوجوان نے ایک پتھر سے ایک شہر کا قلعہ کما کر دیا. اس کا چرچا ہو گیا کہ اس کو کوئی نہ کوئی خاص علم آتا ہے جس کی وجہ سے اس نے بڑا کمال دکھایا. چرچا جب ہوا تو ایک نابینا کو پتہ چلا, وہ بھی اس کے پاس آ پہنچا اور کہا کہ تم میرے لیے بھی وہی عمل کرو اور کوئی ایسی دعا کرو جس کی وجہ سے میری بینائی آ جائے. چنانچہ اس نے شرط لگائی کہ میں دعا تو کروں گا لیکن تمہیں مومن بننا پڑے گا, میری طرح تمہیں بھی ایمان لانا پڑے گا اللہ تعالیٰ پر. اس نے شرط منظور کر لی. اس نوجوان نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تو اللہ پاک نے اس کو بینائی عطا فرما دی. چرچا مزید بڑھ گیا کہ اس نے نابینا کو بھی بینا کر دیا. تذکرہ جب بادشاہ تک پہنچا تو بادشاہ تو حیران ہوا کہ یہ نیا نوجوان ایسا سر اٹھانے لگا کہ ایک پتھر سے شیر کو مار دیا اور ایک نابینا کو بینا کر دیا, تو یہ تو ہمارے لیے مستقبل میں فتنے کا سامان بنے گا. چنانچہ اس نے اس کو بھی گرفتار کروایا, اس نابینا شخص کو جس کو بینائی مل چکی تھی اس کو بھی گرفتار کیا, اور تفتیش حال کے بعد اس راہب عبادت گزار کو بھی گرفتار کیا. ان تینوں کو گرفتار کر لینے کے بعد اس عبادت گزار کو اور اس نابینا شخص کو تو ہاتھ کے ہاتھ قتل کر ڈالا, اور اس نوجوان کے لیے فیصلہ دیا کہ اس کو لے جاؤ پہاڑ کی چوٹی سے, اس کو اوندھے منہ گراؤ تاکہ یہ بے دردی سے گرتے ہوئے موت کے منہ میں جائے. چنانچہ اس کے کارندے اس کو لے کر چلے. پہاڑ کی چوٹی پر جب پہنچے تو قدرت کا کرنا ایسا ہوا کہ ہوا کا ایسا جھونکا آیا کہ لے جانے والے تو گر پڑے سارے اوندھے منہ, سب کے سب گر کے ہلاک ہو گئے اور یہ زندہ سلامت واپس لوٹ آیا. بادشاہ اور زیادہ حیران ہوا, پھر اس کو حکم دیا کہ اس کو لے جاؤ پکڑ کے سمندر کے اندر ڈبو کے غرق کر کے آ جاؤ. لوگ لے کر چلے. وہاں جب پہنچے قدرت کا کرنا ایسا ہوا کہ لے جانے والے وہ خود سمندر کی نظر ہو گئے اور یہ زندہ سلامت بچ آیا. جب یہ بچ آیا تو پھر اس کے چرچے اور زیادہ ہونے لگے, قوم کے اندر اس کی پذیرائی ہونے لگی. تو بادشاہ نے خطرہ محسوس کیا کہ یہ تو ہمارے لیے بہت تیزی کے ساتھ خطرناک ثابت ہو رہا ہے. اتنے میں اس نوجوان نے کہا کہ میں اس وقت تک ختم نہیں ہوں گا جب تک کہ میرے مشورے کے مطابق عمل نہ کیا جائے. مشورہ یہ دیا کہ بھرا مجمع ہوگا ساری قوم کے سامنے, میرے ہی ترکش کا تیر لیا جائے گا اور اس کو چلایا جائے گا, اور اس کے چلاتے وقت کہا جائے گا بسم اللہ رب ھذا الولد, اس اللہ کے نام سے جو اس لڑکے کا پروردگار ہے, یہ کہہ کر تیر چلاؤ تو میں مر جاؤں. بادشاہ نے چاہا کہ چلو اس کا خاتمہ تو ضروری ہے. وہی شکوری کی بے مجمع عام کے سامنے اس کے ترکش سے تیر نکال کر یہی کہہ کر چلایا گیا بسم اللہ رب ھذا الغلام, اس نوجوان کے رب سے رب کے نام سے جو اللہ ہے تیر چلایا تو وہ نوجوان شہید ہو گیا. اس کی شہادت کا یہ واقعہ دیکھتے ہی ساری قوم وہ اللہ تعالیٰ کی کبریائی کی قائل ہوئی اور ایک نعرہ بلند ہوا, سب کے سب وہ اللہ تعالیٰ کے توحید کے معترف ہونے لگے اور ایک ہنگامہ برپا ہو گیا. ایک بڑی تعداد مؤمن ہو گئی. بادشاہ اور پریشان ہوا کہ ایک کو ختم کرنے کے چکر میں یہ پورا مجمع اسی کے اللہ کو ماننے لگا جس نوجوان نے اپنے لیے معبود مانا ہوا تھا. چنانچہ پوری قوم ہزاروں کی تعداد میں وہ بھی ایمان لے آئے. تو بادشاہ نے کہا اور ارکان سلطنت سے مشورہ لیا اور اس کے اندر یہ طے کیا کہ ان تمام کے تمام ایمان لانے والوں کو جو ہمارے مذہب سے برگشتہ ہو کر دوسرے مذہب کو اپنا رہے ہیں ان سب کا قلع قمع اور خاتمہ کرنا ضروری ہے. اس کے لیے بڑی بڑی خندقیں کھودی گئی اور ان خندقوں کے اندر آگ کو دہکایا گیا اور پھر وارننگ جاری کر دی گئی کہ جو کوئی اس نئے دین سے پھر جاتا ہے اس کو تو امان ہے, جو نہیں پھرے گا اس کو زندہ اس آگ کے اندر جلا دیا جائے گا. لوگوں کو اللہ پاک نے ایسا پختہ ایمان عطا فرمایا کہ جس طرح وہ نوجوان اس قربانی کی بدولت کے جو وہاں بھی پٹتا تھا یہاں بھی پٹتا تھا, اللہ پاک نے ایسا مستحکم ایمان عطا فرمایا کہ مرنے مر گیا لیکن اللہ تعالیٰ کی توحید سے پیچھے نہ ہٹا. تو اللہ پاک نے اپنی قدرت کا کرشمہ دکھایا, اپنے نام کی برکت سے پوری قوم کو ہزاروں کی تعداد میں ایمان کی دولت سے مشرف فرما دیا اور ایسے پختہ عزائم عطا فرمایا کہ دہکتے ہوئی آگ جو خندق کے اندر لگی ہوئی تھی دھمکی دی کہ کہا کہ جو پیچھے ہٹ جائے گا اپنے مذہب سے, جو نیا مذہب تم نے قبول کیا ہے تو بچ جائے گا ورنہ زندہ آگ میں جلایا جائے گا. ایک ایک کر کے بلایا جاتا, دھمکی دی جاتی, کوئی ایک فرد بھی ایسا نہ بچا کہ جو اپنے مذہب سے پیچھے ہٹا ہو. یکے بعد دیگرے ایک ایک آتے گئے, دھمکی سنتے گئے لیکن زندہ آگ میں گرنا گوارا کر لیا لیکن اپنے اس دین سے اس مذہب سے پیچھے نہ ہٹے. سارے کے سارے اس آگ کے اندر زندہ جلا دیے گئے, حتیٰ کہ آخر میں ایک عورت بچی کہ جس کی گود میں دودھ پیتا ہوا بچہ تھا. وہ عورت اپنی ذات کی خاطر تو نہیں اپنے اس بچے کی خاطر جھجکنے لگی کہ میں تو جل جاؤں لیکن اس بچے کی معصومیت کو دیکھتے ہوئے جھجکنے لگی کہ میں اس آگ کے اندر کودوں کہ نہ کودوں. اللہ پاک نے قدرت کا کرشمہ دکھایا کہ اس گود کے اندر دودھ پیتے بچے کو قوت گویائی عطا فرمائی. اس بچے نے کہا کہ امی آپ پریشان نہ ہوں, حوصلہ رکھیں, صبر تحمل سے کام لیں, اس آگ میں کود پڑے, اللہ تعالیٰ راضی ہوں گے. اس بچے کے کلام کو سن کر مزید اللہ پاک کے بہت سارے بندے ایمان لے آئے اور یہ عورت بھی اپنے بچے کو سینے سے لگا کر اس آگ میں کود پڑی. تو غرض یہ ہے کہ یہ واقعہ رونما ہوا جس کے لیے اللہ پاک نے سورہ بروج اتاری تو ان لوگوں کا تذکرہ کیا. والسماء ذات البروج, قسم ہے اس آسمان کی جو ستاروں سے لبا لب بھرا ہوا ہے. والیوم الموعود, قسم ہے اس دن کی جس کا وعدہ کیا گیا ہے یعنی قیامت کے دن. وشاہد ومشہود, قسم ہے اس دن کی جو آنے والا ہے اور اس دن کی جس کے اندر آیا جاتا ہے. اس سے مراد جمعہ کا دن اور عرفہ کا دن. جمعہ کا دن خود بخود پوری امت مسلمہ پر آتا ہے, جو جہاں ہے اس کے وہیں رہتے ہوئے جمعہ کا دن خود بخود آ جاتا ہے. یہ ہے شاہد, حاضر ہونے والا دن. مشہود وہ دن جس کے اندر لوگ حاضر ہوتے ہیں, چپے چپے سے روئے زمین کے خطوں خطوں سے مہینوں پہلے سے لوگ تیاریاں کرتے ہیں, چل پڑتے ہیں اس ایک مخصوص دن کے لیے جو عرفے کا دن ہے, نو ذی الحج. اس دن کے لیے, اس دن کو پانے کے لیے اس خاص مقام میں لوگ کہاں کہاں سے چل چل کے اپنے خون پسینے کی کمائیاں جمع کر کر کے چل کے اس دن کے اندر حاضر موجود ہو جاتے ہیں. تو وہ دن مشہود ہے کہ جس کے اندر لوگ حاضر ہوتے ہیں. وہ دن تو اپنے وقت پر آئے گا لیکن اس دن کے اندر لوگ دور دراز سے جمع ہو جاتے ہیں. تو وشاہد و مشہود, قسم ہے جمعے کے دن کی اور عرفہ کے دن کی. قتل اصحاب الاخدود, یہ خندقوں والے ہلاک و برباد ہوئے جنہوں نے خندقیں کھود کر اہل ایمان کو اس کے اندر زندہ جلایا. قتل اصحاب الاخدود, النار ذات الوقود, وہ خندق ہے جس کے اندر آگ کا ایندھن تھا. اذ هم علیہا قعود, یہ سارے کے سارے چاروں طرف بیٹھ کر تماشا دیکھ رہے تھے. وہم علی ما یفعلون بالمؤمنین شهود, اہل ایمان کے ساتھ جو یہ ظالمانہ برتاؤ کر رہے تھے, سنگ دلی کا مظاہرہ کر رہے تھے کہ عورتوں کو, مردوں کو, بچوں کو, ہر ایک کو جو بھی صاحب ایمان تھا اس آگ کے اندر گرا رہے تھے. وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد, ان کا انتقام ان اہل ایمان سے سوائے اس بات کے اور کچھ نہیں تھا کہ یہ اس ذات پر ایمان لائے تھے جو غالب ہے اور حکمت والی ہے اور قابل تعریف ہے. اس رب ذوالجلال پر ایمان لانا ہی ان لوگوں کے لیے جرم تصور کیا گیا اور ان کو زندہ اس آگ کے اندر گرایا گیا. فرمایا کہ ان لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ ایسا ہی عذاب دیں گے, ان کے لیے جہاں اور جہنم کے سارے عذاب ہیں. وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ, آخرت میں ان کے لیے خصوصیت کے ساتھ ان خندقوں کو کھود کر زندہ انسانوں کو جلانے والوں کے لیے آگ کا عذاب خطرناک طریقے کا تیار ہے. جبکہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجری من تحتها الانہار ذلك الفوز الکبیر, اہل ایمان کے لیے جنہوں نے ایمان قبول کیا اور اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے ان کے لیے باغات ہیں, جنتیں ہیں جس کے اندر وہ ہمیشہ رہیں گے. اور یہ ایمان لانے والے اور اس مرحلے سے گزرنے والے, ذلك الفوز الکبیر, یہ بہت بڑی کامیابی حاصل کرنے والے لوگ. اور ان کے ساتھ جنہوں نے برا سلوک کیا ان بخشا ربک لشدید, آپ کے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے. یہ خندقوں والوں کے اوپر جب پکڑ آئے گی تو پھر یہ رہ رہ کے پچھتائیں گے. ان بخش ربک لشدید انہ ہو یبدی و یعید, نئے سرے سے پیدا کرنے والا بھی وہی, دوبارہ زندہ کرنے والا بھی وہی. وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. پھر اللہ پاک نے اہل ایمان کے لیے بتایا کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے لیے بہت زیادہ بخشش کرنے والا ہے, الودود حد سے زیادہ محبت کرنے والا ہے. اہل ایمان جب اللہ سے محبت کرنے والے تو اللہ تعالیٰ بھی اپنے اہل ایمان بندوں سے حد سے زیادہ ودود حد سے زیادہ ٹوٹ کر محبت کرنے والا. وهو الغفور الودود بہت زیادہ بخشنے والا, حد سے زیادہ محبت کرنے والا ہے. ذو العرش عرش والا ہے, المجید عزتوں والا عظمتوں والا ہے. فعال لما يريد جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے. تو غرض یہ ہے کہ اس پورے قصے کے اندر اللہ تعالیٰ کے نام کی عظمت دکھائی دی جاتی ہے کہ اللہ کے نام لے کر جب وہ کام کیا گیا اس ایک اللہ کے نام سے اللہ پاک نے ہزاروں افراد کو ایمان کی دولت سے بھی نوازا. اور یہ حقیقت دکھا دی کہ پہلے جب اللہ کا نام نہ ہو تو تم اپنی مرضی سے بھلے جو کرنا چاہو, اللہ کی مدد شامل ہاتھ رہے گی, تم اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتے. لیکن جب اللہ پاک کو کرامت دکھانی تھی, قدرت کا کرشمہ دکھانا تھا, تو جب اس لڑکے نے خود مشورہ دیا کہ اللہ کا نام لے کر اگر یہ کام کرو گے تب تم کامیاب ہو سکو گے, جب بسم اللہ کہہ کر تیر چلایا گیا تو کامیابی حاصل ہوئی. اور یہ قربانی جو اس نوجوان نے دی اس کی بدولت اللہ پاک نے بہت بڑی قوم کو ہدایت سے سرفراز فرمایا. امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یمن کے اندر وہاں کے جو گورنر تھے انہوں نے پیغام بھیجا کہ اس نوجوان کی جہاں تدفین کا عمل انجام دیا گیا تھا وہاں کسی سلسلے میں کھدائی چل رہی تھی, تو اس کھدائی کے دوران یہی نوجوان اس کا دیکھا تو عبداللہ اس کا نام تھا, تعمیر اس کے ابا کا نام تھا عبداللہ ابن تعمیر. تو وہاں سے پیغام آیا کہ عبداللہ ابن تعمیر کی قبر کو کسی سلسلے میں جب کھدائی کے درمیان میں وہ آئی کھودا گیا تو وہ اسی انداز سے تر و تازہ اپنی قبر کے اندر بیٹھا ہوا پایا گیا. اور جس جگہ اسے تیر لگا تھا وہاں ہاتھ لگا ہوا تھا, اس ہاتھ کو جیسے ہی ہٹایا تو وہاں سے خون کا سلسلہ فوراً شروع ہو گیا. زندہ انسان کے اندر خون گردش کرتا ہے اور خون بہتا ہے اسی انداز سے بہنے لگا. اور اس کے ہاتھ میں ایک انگوٹھی تھی جس کے اوپر کندہ تھا اللہ ربی, اللہ میرا پروردگار. تو یہ پیغام جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ تک پہنچا کہ اس کی قبر کھلی ہے, اس کے اندر وہ عبداللہ ابن تعمیر اسی طرح تر و تازہ حالت میں جس انداز سے اس کو دفنایا گیا ہوگا تو اس وقت اس کو بٹھا کر دفنایا گیا ہوگا. عیسائی حضرات اپنے مردوں کو بٹھا کر دفناتے ہیں, تو اسی انداز میں وہ بیٹھے ہوئے انداز میں اور زخم کے اوپر ہاتھ لگائے ہوئے انداز میں تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس کو اسی انداز میں دوبارہ سپرد خاک کر دو اور اس کی انگوٹھی بھی اس کے ہاتھ میں رہنے دو. حقیقت یہ ہے کہ جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے. تو اللہ کے نام بہت ہی عظمت والا, بلندی شان والا, تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر یہی درس دیا جاتا ہے کہ ہر کام کو اللہ کے نام سے شروع کرو. یہ تین اللہ کے مبارک ناموں پر مشتمل ہے, لفظ اللہ, لفظ رحمان, لفظ رحیم. لفظ اللہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے, اور لفظ رحمان لفظ رحیم میں اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی جو بھی صفات ہے ہر صفت کے اوپر ترجمانی کرنے کے لیے ایک نام رکھا ہے. یہ 99 نام اللہ تعالیٰ کے ہر ہر صفت کو اجاگر کرتے ہیں. قادر قدرت کو بتاتا ہے, غفار اللہ تعالیٰ کی صفت غفور کو بتاتا ہے, ستار اللہ تعالیٰ کی پردہ پوشی کی صفت کو بتاتا ہے, خالق اللہ تعالیٰ کی صفت تخلیق کو بتاتا ہے, رازق اللہ تعالیٰ کی صفت رزق کو بتاتا ہے. ہر اللہ تعالیٰ کا صفتی نام اس کی اس صفت کو اجاگر کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ موجود ہے. تو رحمان اور رحیم بھی یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور اس کے رحم و کرم کو اجاگر کرتا ہے. ان دونوں کے اندر فرق یہ کہ رحمان کے اندر رحیم کی بنسبت ایک حرف کا اضافہ ہے. تو رحمان زیادہ مہربانی کرنے والا, زیادہ رحم و کرم کرنے والا, اس کا مظہر اور اس کا مشاہدہ دنیا کے اندر ہے. اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر اپنی صفت رحمان کا مظاہرہ کراتے ہیں کہ یہاں انسانوں کے اندر مسلمان ہو یا کافر ہر ایک کو نعمتوں سے نوازا ہوا ہے. پانی ہے ہر ایک کے لیے عام ہے، ہوا ہے ہر ایک کے لیے عام ہے، زندگی ہر ایک کے لیے عام ہے، دیکھنا سننا بولنا چلنا زندگی یہ ساری کی ساری نعمتیں پوری انسانیت کے لیے عام ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ کی صفت رحمانیت کا مظہر ہے کہ اللہ پاک نے عمومی لحاظ سے ہر ایک کو نوازا ہوا ہے، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کی صفت رحیمیت کا ظہور ہوگا کہ وہاں اللہ تعالیٰ کی مہربانی خاص ہوگی اہل ایمان کے ساتھ، اہل تقوی کے ساتھ، اپنے ان مؤمنین مخلصین کے ساتھ جنہوں نے دنیا میں اللہ تعالیٰ کی وفاداری کا ثبوت دیا ہوگا۔ تو اسی لیے کہا جاتا ہے رحمان الدنیا و رحیم الآخرہ، اے دنیا کے رحمان آخرت کے رحیم ہمارے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ فرما۔ تو یہ تین نام ہیں اللہ تعالیٰ کے، ان ناموں کے ساتھ کسی بھی کام کو شروع کیا جائے۔ درس یہ دیا جاتا ہے مومن کو کہ تمہارا ہر کام اللہ کے نام سے شروع ہو۔ یہ جو با اس کے شروع میں لگا ہوا ہے گرامر کے لحاظ سے یہ کسی نہ کسی فعل کے ساتھ منسلک ہوتا ہے، جس کام کے شروع میں یہ بسم اللہ پڑھی جائے تو اسی کام کے ساتھ یہ بسم اللہ جڑتی ہے۔ کھانے سے پہلے ہو تو مطلب بنتا ہے کہ میں کھانے کو شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، پینے سے پہلے ہو تو مطلب بنتا ہے کہ میں پینا شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، سونے سے پہلے ہو تو مطلب بنتا ہے کہ میں سوتا ہوں اللہ کے نام سے، جاگنے کے ساتھ ہو میں جاگتا ہوں اللہ کے نام سے، بیت الخلاء میں داخل ہوتے وقت درس دیا گیا بسم اللہ، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اللہ کے نام سے داخل ہوتا ہوں بیت الخلاء میں۔ انسان حیران ہوگا بیت الخلاء میں داخل ہو رہا ہے اللہ کا نام لے کے۔ فرمایا کہ بیت الخلاء میں جب انسان داخل ہوتا ہے ستر کھولتا ہے تو وہاں شیاطین موجود ہوتے ہیں، خبیث قسم کے جنات موجود ہوتے ہیں۔ اگر انسان بغیر بسم اللہ پڑھ کے بیت الخلاء جاتا ہے تو وہ شیاطین اور جنات اس کے اعضاء مسورہ کو دیکھتے ہیں اور اسے کھیلتے ہیں اور ہنستے ہیں، لیکن ایک انسان اگر بسم اللہ پڑھ کے جاتا ہے تو بسم اللہ ان کے لیے اور اس کے درمیان حائل بن جاتی ہے، حجاب بن جاتی ہے، ان جنات اور شیاطین کو اس کے اعضاء مسورہ دکھائی نہیں دیتے۔ اس کو اس حالت میں بھی باپردہ کر دیا جاتا ہے کہ خبیث قسم کے جنات اور خبیث قسم کی جنیاں جو وہاں موجود ہوتی ہیں ان سے یہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ تو اسی لیے تلقین ہے کہ بسم اللہ پڑھ کے بیت الخلاء میں جاؤ، تو ہر کام مسجد میں آتے ہوئے بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہم انی اسألک من اللہم افتح لی ابواب رحمتک، ہر کام سونا جاگنا کھانا پینا چلنا پھرنا اور لباس کا پہننا، اسی طریقے سے سواری پر سوار ہونا، کسی بھی کام کو انجام دینے کے لیے اس کا آغاز کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر وہ کام جو اللہ کے نام سے شروع کیا جائے کبھی بھی وہ پھر نہ تمام نہیں رہتا، ادھورا نہیں رہتا۔ اس کے برخلاف جس کام کو شروع تو کر لیا بغیر اللہ کے نام لیے ہوئے، فرمایا کہ وہ دم بریدہ رہ جائے گا، دم کٹا رہ جائے گا، ادھورا رہ جائے گا، نہ تمام رہ جائے گا، اس کی تکمیل نہیں ہو پائے گی۔ تو بسم اللہ کی برکت سے کام کا آغاز بھی اچھا ہوتا ہے اور وہ اختتام پذیر ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے ابو ہریرہ جب وضو کرنے لگو بسم اللہ پڑھ لیا کرو، جب تک وضو کرتے رہو گے تمہاری نیکیاں برابر لکھی جاتی رہیں گی۔ اسی طریقے سے فرمایا جب جب بیوی کے پاس جایا کرو، ہم بستر ہونے کا ارادہ ہو بسم اللہ پڑھ لیا کرو، فرمایا کہ غسل جنابت تک تمہاری نیکیاں مسلسل لکھی جاتی رہیں گی۔ تمہارے اس ملاپ کے اندر اگر کوئی بچہ حمل کے اندر ٹھہر گیا، یہ بچہ اور آنے والی نسل کے اندر جتنے بچے اس سے پیدا ہوں گے، فرمایا کہ ان کی سانسوں کی بقدر تمہارے لیے نیکیاں لکھی جائیں گی بسم اللہ کی برکت پر۔ اور فرمایا کہ جب تم کسی سواری پر سوار ہونے لگو تو بسم اللہ پڑھ کے سوار ہوا کرو، جتنے قدم وہ سواری آگے بڑھائے گی، وہ جانور ہو آج کے زمانے میں گاڑیاں ہیں، تو جتنا وہ سواری آگے چلے گی اور جتنے قدم وہ بڑھائے گی، فرمایا کہ ہر ہر قدم کے بدلے تمہارے لیے نیکیاں لکھی جائیں گی۔ اور جب کبھی تم سوار ہو کشتی میں تو اللہ کا نام لے کے سوار ہو جایا کرو، جب تک تم کشتی میں رہو گے تمہارے لیے مسلسل نیکیاں لکھی جاتی رہیں گی۔ تو یہ اللہ کے نام کی برکت، جب مومن مسلمان عظمت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عظمت کو بھی جانتا ہو کہ وہ احکم الحاکمین، عظمت والا، بلندی شان والا، جیسی اس کی ذات ویسا ہی اس کا نام، وہ نام بھی عظمت والا ہے، تقدس والا ہے، اور بہت ہی زیادہ جاہ و جلال لیے ہوئے ہیں کہ جب مومن اللہ کا نام لے کر ایک جانور کو ذبح کرتا ہے تو وہ جانور حلال، اور اگر جان بوجھ کے اللہ کا نام چھوڑ کے اس کو ذبح کرتا ہے تو یہی جانور حرام ہو جاتا ہے، کہ اس نے اللہ کے نام کو جان بوجھ کے چھوڑ کے اس جانور کو حلال کر دیا، تو اتنی بڑی یقین کی چیز ضائع ہو جاتی ہے۔ تو اللہ پاک نے اپنے نام کے اندر بہت ہی زیادہ عظمتیں رکھی, برکتیں رکھی, اور بہت ہی زیادہ اس کے اندر فیضان رکھے, اور امت کو تعلیم دی کہ ہر کام کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا کرو. ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ بسم اللہ لکھنے میں لگا ہوا ہے. فرمایا کہ اس کو خوب خوشخط کر کے لکھو اچھے انداز سے, کیونکہ ایک شخص نے بسم اللہ کو بڑے خوشخطی کے ساتھ لکھا, عظمت اور محبت کے ساتھ, یہی عمل اس کی بخشش کے لیے کافی ہو گیا. تو بسم اللہ اللہ کا نام جتنا عظمت والا, جتنا تقدس والا, اس کی جتنی عظمت کی جائے گی تو یہ اس کی عظمت کے ساتھ ساتھ اپنی عظمت ہے, اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو بلند کرنے کے مترادف. ایک شخص نے اللہ کے نام کو کہیں گرا ہوا دیکھا, ہو جاتا ہے جس طرح کہیں اللہ کا نام بسم اللہ لکھی ہے لیکن کہیں کیچڑ میں گرا ہوا رہا, نظر پڑی اٹھا لیا, اس کو صاف کیا اور دل پر ایسی چوٹ لگی کہ میرے مالک کا نام اور وہ گندا اور آلودہ, رونے لگا اور رونے کے ساتھ ایسے اس کے دل پر اثر ہوا کہ زار و قطار روتا جا رہا ہے اور آنکھوں سے آنسو ٹپک 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 رہے ہیں, اور اس کاغذ کے ٹکڑے پر اس پر اللہ کا نام لکھا ہے, اپنے آنسو ٹپکا رہا ہے اور اسی سے اس کو دھو رہا ہے, اپنے آنسوؤں سے اس اللہ کے نام کو دھو کر صاف کر لیا. اللہ پاک نے اسی عمل کی بدولت اس کی بخشش فرما دی. اللہ پاک کا نام بہت ہی عظمت والا ہے, بلندی شان والا ہے. جب اس نام کی عظمت کو اپنے دل کے اندر بسایا جائے گا اور اس نام کی قدر و منزلت کو پہچانا جائے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس کام کے کرنے والے کو بابرکت بنائیں گے, کام تکمیل تک پہنچے گا اور ہر طرح کی خیر و برکت اس کے اندر اثر انداز ہوگی. ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی تم میں سے کھانا کھانے کے لیے بیٹھے تو بسم اللہ پڑھ لیا کرے, اگر بسم اللہ پڑھنا بھول جائے تو فرمایا کہ درمیان میں یا آخر میں بھی اگر یاد آ جائے تو یوں کہہ لیا کرو بسم اللہ اولہ و آخرہ, اللہ کے نام سے بسم اللہ, اسم کہتے ہیں نام کو, بسم اللہ اللہ کے نام سے اولہ و آخرہ, شروع میں بھی اور آخر میں بھی دونوں طرف اللہ ہی کا نام ہے. فرمایا کہ اگر درمیان میں یا آخر میں نام لے لو گے اللہ کا تب بھی وہ کھانا پورا کا پورا بابرکت بن جائے گا. حتیٰ کہ فرمایا کہ اگر کھانا کھا چکے برتن چاٹ رہے تھے, برتن کے صاف کرنے کے وقت بھی اگر یاد آ جائے تب بھی بسم اللہ اولہ و آخرہ کہہ لینے والے کو اللہ تعالیٰ برکتوں سے نواز دیتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ کھانے سے پہلے جو دعا ہے بسم اللہ وعلی برکت اللہ, اللہ کے نام سے اور اس کی برکتوں کے ساتھ, تو مختصر سا کھانا بھی پھر بابرکت بن جاتا ہے اور کھانے والوں کے لیے کافی اور شافی ہو جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چھ ساتھیوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور مختصر سا کھانا تھا, کھانے میں لگے ہوئے, کھانا ختم نہیں اور آرام سے سارے ساتھی تسلی سے کھانے میں لگے ہوئے. اتنے میں ایک دیہاتی آیا, گوار قسم کا تھا, نہ بسم اللہ پڑھی نہ دعا پڑھی نہ کچھ, آیا سیدھا ہاتھ بڑھائے کھانے کی طرف, دو ہی لوگوں نے کھائے کھانا صاف. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تو یہ شخص بسم اللہ پڑھ کے کھانا شروع کرتا تو ہم تم سارے ہی اس کھانے کو کھاتے رہتے, یہ اتنی جلدی ختم نہ ہوتا. اس سے پہلے چھ افراد اور ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم, سات افراد اسی کھانے کو کھانے میں لگے ہوئے تھے, چل رہا تھا لیکن ایک آیا بغیر بسم اللہ پڑھ کے کھانے میں شریک ہو گیا تو بے برکتی ایسی ہے کہ دو ہی دیوالے کھانے پایا تھا وہ دیہاتی کا سارا کھانا چٹ ہو گیا. اللہ کے نام کے ساتھ کھانے کو شروع کیا جائے, پینے کو شروع کیا جائے تو بہت ہی برکت ہے. ایک مومن مسلمان کی شان یہ ہے کہ جب وہ کھانا کھائے اللہ کے نام سے, پانی پیئے اللہ کے نام سے, بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے پانی کا آغاز کرے, اللہ ہی کی دی ہوئی نعمت ہے یہ پانی کا ایک گلاس. پانی وافر مقدار میں ملتا ہے تو قدر نہیں ہوتی. سہارا کے اندر انسان لگ کر جنگل بیابان میں پھنسا ہوا ہو, پیاس کے مارے حلق میں کانٹے پڑ رہے ہوں, اس وقت ایک گھونٹ پانی کی قدر انسان کو پتہ چلتی ہے کہ وہ زندگی کا سہارا ہوتی ہے. ہارون رشید کے سامنے پانی کا گلاس پیش کیا گیا تو بہلول جو درویش خدا مند تھے کہا کہ جب ہارون پانی پینے لگے کہا رک جائیں, یہی سوال کیا کہ اگر آپ جنگل بیابان میں اور سہارا کے اندر پھنس جائیں, دور دور پانی کا نام و نشان نہ ہو, اس وقت آپ کو ایک گلاس پانی دیا جائے لیکن قیمت تو آپ اس کی قیمت چکانے کو تیار ہوں گے؟ کہا کہ ہاں ظاہر ہے جو جان پر بن رہی ہوگی تو میں قیمت چکاؤں گا, حتیٰ کہ پوری سلطنت دینی پڑے تب بھی دے دوں گا لیکن ایک گلاس پانی پی کر جان بچاؤں گا.
پانی پی لیا, کہا بسم اللہ پڑھ کے پانی پی لیجیے, پانی پی لیا.
کہا کہ اگر یہ ایک گلاس پانی آپ کے جسم میں جا کر رک جائے, پیشاب آپ کا بند ہو جائے, اطبا اس کے علاج کے لیے آپ سے بھاری رقم کا مطالبہ کریں, پیشاب بند ہو جائے, خدا نہ خواستہ مچھلی کی طرح تڑپتے ہیں انسان, تو آپ کیا کریں گے؟ کہا کہ پیشاب کے اخراج کے لیے میں طبیب کو اس کی منہ بولی قیمت دوں گا, حتیٰ کہ اگر سلطنت دینی پڑے تو وہ بھی دے دوں گا لیکن جان بچاؤں گا.
کہا کہ ٹھیک ہے,
میں آپ کو اس سوال کے ذریعے یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ پانی کا ایک گلاس پینا اور اس ایک گلاس پانی کا جسم سے واپس خارج ہو جانا اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس کے مقابلے میں آپ کی بادشاہ کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے. اگر خدا نخواستہ پانی کا ایک گلاس دستیاب نہ ہو, اس کے حصول کے لیے آپ سلطنت کو ڈالنے پر آمادہ ہو جائیں گے, اور ایک گلاس پانی آپ کے جسم میں جا کر رک جائے, نکلنے کے پر آمادہ نہ ہو, اس کے نکالنے کے لیے آپ سلطنت کو ڈالنے پر تیار ہیں. رب ذوالجلال نے کتنا آسان طریقہ بنایا ہوا ہے کہ آپ کو پانی بھی مہیا کر رہا ہے اور وقت آنے پر وہ پانی خارج بھی کر رہا ہے. کتنا بڑا اللہ تعالیٰ کا انعام ہے. تو مومن کی شان تو یہ ہے کہ پانی پیتے وقت بھی اللہ کا نام ذکر کرے, اللہ کے نام سے اس پانی کو اپنے جسم میں داخل کر رہا ہوں کہ خیریت سے جائے, اندر کارآمد ثابت ہو اور خیریت سے خارج ہو جائے. جسم کے اندر جانا اور نکل جانا دونوں ہی بڑی نعمتیں ہیں. یہی تو وجہ ہے کہ بیت الخلاء میں جاتے وقت بھی دعا سکھائے بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث, اور نکلتے وقت غفران الحمدللہ, نکلنے کے ساتھ ہی اے اللہ کی بخشش اور مغفرت چاہیے, الحمدللہ تمام تعریف اللہ کے لیے, الذی اذهب عنی العذاب وعافانی, جس نے مجھ سے گندگی کو دور کر دی مجھے عافیت بخشی. خدا نہ خواستہ قبض ہو جائے, پیشاب بند ہو جائے, جان پہ بن جاتی ہے انسان, زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے اگر پر وقت اس کی تلافی نہ ہو پائے. تو یہ چیز جسم کے اندر جائے پر وقت نکل جائے, اتنی عظیم الشان نعمتیں ہیں کہ بندے مومن کو حکم دیا گیا اللہ کے نام سے داخل کرو, کھانا ہو یا پینا ہو, اور جب وہ پر وقت اس کا اخراج ہو جائے اللہ کی تعریف بیان کرو. تو کھانے کے وقت بسم اللہ پڑھ لینے سے برکت آ جاتی ہے, اور اسی طریقے سے اگر کھانے کے اندر ایک ساتھی, دو ساتھی, چار, چھ ساتھی ہوں اور سب کے سب بسم اللہ پڑھیں تو سب کو برکتیں حاصل ہوں گی, اور اگر کوئی ایک بے برکتی ساتھ بھی شامل ہو جائے تو اس کی بے برکتی کی وجہ سب کے اندر کھانے کے اندر بے برکتی آ جاتی ہے. ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کھانا تو ہم کھاتے ہیں لیکن پیٹ نہیں بھرتا. آپ نے پوچھا کیا تم الگ الگ کھاتے ہو؟ کہا کہ جی ہاں. اور میں کہ ایک ساتھ کھایا کرو, بسم اللہ پڑھ کے کھایا کرو, اس نسخے کے وجہ سے عمل شروع کیا تو کم کھانا بھی سب کے لیے کافی ہونے لگا. ایک تو ایک ساتھ, ایک برتن میں جتنے زیادہ ہاتھ ہوتے ہیں اتنی برکت ہوتی ہے, اور دوسرے اللہ کے نام سے جس کھانے کو شروع کیا جائے تو وہ بہت ہی زیادہ بابرکت ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک صحابی کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے اور وہ صحابی کھانا کھانے میں لگے ہوئے, کھاتے کھاتے بالکل آخری لقمہ جب کھا رہے تھے تو دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنسے. وجہ پوچھی گئی تو آپ نے فرمایا کہ یہ شخص جب انہوں نے کھانا شروع کیا بغیر بسم اللہ کے کھاتے چلے جا رہے تھے, شیطان بھی ساتھ میں کھا رہا تھا. بے برکت اسی لیے ہوتی ہے کہ انسان کھاتا ہے لیکن سیر نہیں ہوتا, ساتھ میں شیطان کا بھی حصہ لگا ہوا ہوتا, تو شیطان بھی کھا رہا تھا یہ بھی کھاتے گئے. آخری لقمے میں جب پہنچا ایک دم سے یاد آیا کہ میں نے اللہ کا نام نہیں لیا, تو انہوں نے جب بسم اللہ پڑھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے اس نور بصیرت سے دکھایا کہ ابلیس جو ساتھ میں کھانا کھانے میں لگا ہوا تھا ایک دم سکے آئی, اس بسم اللہ کی برکت سکے آئی اور وہ سارا کھانا الٹی کے ذریعے نکل گیا. تو فرمایا کہ ابھی تک یہ بغیر بسم اللہ کے کھانا کھا رہے تھے, جیسے ہی بسم اللہ پڑھی ابلیس کو الٹی آئی اور وہ سارا کھانا اس سے واپس باہر نکل کر آ گیا بسم اللہ کی برکت سے. تو حقیقت یہ ہے کہ بسم اللہ کھانے سے پہلے ہو یا کھانے کے بیچ میں ہو, کھانے کے آخر میں ہو, پانی کے ساتھ ہو, خیر و برکت کا ذریعہ بنتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانا کھایا کرتے تھے, صحابہ اکرام کا یہ معمول تھا, آپ کے ساتھ دسترخوان میں ایک ساتھ بیٹھا کرتے تھے, اچانک دیکھا کہ ایک شخص ایک لونڈی بھاگی دوڑی چلی آئی, تیزی کے ساتھ بھاگی دوڑی چلی آئی, آگ ایک دم سے جھپٹا مارنے لگی کھانے پر, آپ نے ہاتھ پکڑ لیا. اتنے میں ایک اور دیہاتی شخص آیا, وہ بھی بھوکا پیاسے انداز میں آ کر وہ بھی دسترخوان پر بیٹھا اور اچانک جھپٹا مار کھانا کھانے لگا, آپ نے اس کا ہاتھ بھی پکڑ لیا. فرمایا کہ ہم لوگ تو کھانا کھا رہے تھے اللہ کا نام لے کر, ابلیس کو لگ رہی تھی بھوک, اس نے چاہا کہ ان لوگوں کو جلد بازی میں ہکا کر لائے. صحابہ فرماتے ہیں کہ وہ ایسے بھاگتے ہوئے آئے تھے جیسے کوئی ہکا کر لایا ہو. ابلیس نے چاہا کہ ان کو ہکا کر لائے, بھگا کر دوڑا کر لائے اور جلدی سے کھانے پر بٹھا دے تاکہ یہ بغیر بسم اللہ پڑھے کھانا شروع کر لے, تو ابلیس کا بھی ہمارے کھانے میں حصہ ہو جائے. فرمایا کہ خدا کی قسم اس وقت ان دونوں کے ہاتھ میرے ہاتھوں میں ہیں اور ان کے ہاتھوں کے ساتھ ابلیس کے ہاتھ بھی میرے ہاتھوں میں ہیں. جھگڑا ہوا تھا پکڑا ہوا تھا. حقیقت یہ ہے کہ بسم اللہ پڑھ لینے کی برکت سے مختصر سا کھانا ہو، مختصر سا دانا پانی ہو، کوئی بھی کام ہو جو بڑا بھاری بھرکم مشکل دکھائی دیتا ہو، کوئی بھی عمل ہو، اللہ پاک اپنے اس نام کی برکت سے اس کو آسان فرما دیتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی مومن مسلمان گھر میں داخل ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے اور کھانا کھاتے وقت بسم اللہ پڑھ لیتا ہے، ابلیس اپنے چیلوں سے کہتا ہے کہ بھائی نہ تو یہاں کھانے کا آسرا ہے نہ ہی ٹھکانا ہے، چل پڑو. اور اگر کوئی شخص گھر میں داخل ہوتے وقت بسم اللہ تو پڑھ لیتا ہے لیکن کھانے کے وقت بسم اللہ نہیں پڑھتا تو ابلیس کہتا ہے کہ ٹھکانے کا تو کوئی آسرا نہیں، کھانے کا آسرا ضرور ہے. تو بسم اللہ پڑھ لینے کے ساتھ گھر میں داخل ہونا، ابلیس اس گھر میں پھر اپنا پڑاؤ نہیں ڈال سکتا. بسم اللہ پڑھ کے کھانا شروع کرنا، اس کھانے کے اندر ابلیس کا بھی حصہ نہیں ہو سکتا. تو جو شخص دونوں کام کر لے، گھر میں داخلے کے وقت بھی بسم اللہ پڑھے اور کھانے کے وقت بھی بسم اللہ پڑھے، اللہ تبارک و تعالی ایسے بسم اللہ پڑھ لینے والے کو ایسا تحفظ اور ایسی حفاظت عطا فرماتے ہیں کہ وہ شیطان کا نہ تو وہاں نماز کا بنتا ہے وہ گھر، اور نہ ہی شیطان کو اس وہاں کوئی کھانے پینے کے لیے کوئی سلسلہ بنتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بسم اللہ پڑھ کے جو وضو کیا جائے تو اس ایک وضو سے پورا وضو پاک و صاف ہو جاتا ہے، اور اگر بغیر بسم اللہ پڑھے وضو کر لیا جائے تو اس میں صرف وہ اعضاء پاک ہوتے ہیں جو اعضاء وضو ہیں. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کو حرز جان بنانے کی ضرورت ہے کہ ہر کام کے آغاز میں وضو ہو، غسل ہو، کھانا ہو، پینا ہو، سونا ہو، جاگنا ہو، چلنا ہو، پھرنا ہو، سواری ہو یا اترنا ہو، کہیں کسی گھر میں، دفتر میں، آفس میں، دکان میں، کسی بھی مجمع میں داخل ہونا ہو، گھر میں یا مسجد میں، حتیٰ کہ بیت الخلاء میں داخل ہونا ہو، بسم اللہ پڑھ کے داخل ہوا جائے. اور چھوٹے سے چھوٹا، بڑے سے بڑا کام ہو بسم اللہ پڑھ کے، لباس پہننا ہو بسم اللہ سے، جوتا پہننا ہو بسم اللہ سے، چشمہ لگانا ہو بسم اللہ سے، ٹوپی اوڑھنی ہو بسم اللہ سے، ہر کام بسم اللہ سے کیا جائے تو اس کی خیر اور برکت ایسی ظاہر ہوگی کہ اللہ پاک جیتے جی اس کو منور بنا دیں گے. کیونکہ اللہ کا نام بہت ہی زیادہ بابرکت ہے، اس نام کو بطور وظیفہ اپنانے والا اس کی زندگی بھی پھر اللہ کے نام کے ساتھ، اس کی موت بھی پھر اللہ کے نام کے ساتھ، اس کی صحت بھی اللہ کے نام کے ساتھ، اس کا مرض اللہ کے نام کے ساتھ. تو ہر کام کو جب اللہ کے نام کے ساتھ شروع کیا جائے تو وہ بہت ہی زیادہ اللہ کی مدد شامل حال ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ خیر و برکت سے نوازتے ہیں. حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرزمین شام میں ایک قلعے کا محاصرہ کیے ہوئے ہیں، کئی دن گزر گئے، زمانہ گزر گیا اور فتح نہیں ہو پا رہی، اور محاصرہ کیے ہوئے وقت لگ گیا، قلعے والے بھی تنگ آ گئے، بند 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 بند. آخر انہوں نے اپنے سردار کو صلح کے لیے باہر بھیجا. یہ سردار صلح کے لیے حضرت خالد بن ولید کے پاس آیا. صلح کے لیے جب آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک شیشی تھی کانچ کی. تو بات چیت کے دوران حضرت خالد بن ولید کی نظر اس کے ہاتھ میں پڑی کہ ہاتھ میں کانچ کی شیشی ہے، اس میں کچھ بھرا ہوا ہے. پوچھا کہ یہ کیا ہے تمہارے ہاتھ میں؟ کہا کہ زہر. فرمایا کہ یہ کیوں؟ کہا کہ میں آیا ہوں آپ سے صلح کرنے کے لیے، اگر تو بات ہماری بن گئی تو میں سرخوئی کے ساتھ واپس جاؤں گا، اور اگر ہماری بات نہ بنی تو میں ناکامی کے ساتھ اپنی قوم کا سامنا نہیں کر سکتا، یہ زہر پی کے خودکشی کر لوں گا لیکن واپس نہیں لوٹ کے جاؤں گا. اور میں اس میں زہر ہے کہا. میں تمہارا اس کے بارے میں کیا عقیدہ ہے، کیا گمان ہے، کیا تم اس زہر کے بارے میں یہ بھروسہ رکھتے ہو کہ تم یہ پیو گے اور مر جاؤ گے؟ کہا کہ ہاں، یہ اتنا خطرناک ترین زہر ہے کہ اطباء کا اس کے بارے میں خیال یہ ہے کہ آج تک اس کا پینے والا ابھی تک اس کے بارے میں ذائقہ نہیں بتا سکا، چونکہ زبان پہ رکھتے ہی وہ آنن فارن ہلاک ہو جاتا ہے، آج تک اس کا ذائقہ نہیں بتا سکا، تو یہ اتنا خطرناک زہر میں لے کر آیا ہوں کہ اگر ناکام ہوا تو ناکامی کا منہ لے جانے سے بہتر یہ کہ میں خودکشی کر کے مر جاؤں گا لیکن ناکام واپس نہیں جاؤں گا. حضرت خالد نے فرمایا کہ لاؤ یہ شیشی ذرا مجھے دو. ہاتھ میں لی. فرمایا کہ اگر یہ شیشی میں پی جاؤں تو پھر؟ کہا کہ نہیں نہیں، آپ ایسا ظلم نہ کریں. کہا کہ یہ شیشی میں رب الجلال کا نام لوں گا انشاءاللہ کچھ بھی نہیں ہوگا، اللہ کا نام لے کر یہ شیشی میں پی جاؤں گا. تو وہ ڈرنے لگا کیونکہ جانتا تھا کہ حد سے زیادہ مہلک اور مضر زہر تھا. کہا کہ نہیں نہیں، آپ یہ زیادتی اپنی جان پر نہ کریں، اس کا گھونٹ منہ میں جاتے ہی ہلاکت کا سبب بن جاتا ہے. آپ نے اس کو تسلی دی، فرمایا کہ پوری کائنات کا نظام چلانے والی ذات اللہ کی ہے، کسی بھی چیز کے اندر اپنی ذاتی تاثیر نہیں ہے، ہر چیز کے اندر تاثیر پیدا کرنے والا ہمارا معبود اللہ وحدہ لا شریک. اس کے سامنے یہ یہ تاثر رکھ دیا اور ایک انداز اس کو دعوت دے دی. تمہید باندھ کر آپ نے شیشی کھولی اور فرمایا بسم اللہ اس اللہ کے نام سے الذی لا یضر مع اسمہ شیء جس کے نام کے ساتھ کوئی بھی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی فی الارض ولا فی السماء نہ تو زمین میں نہ آسمان میں وہ سمیع العلیم سننے والا بھی جاننے والا بھی. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہ سمیع العلیم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص تین مرتبہ دن کے آغاز میں پڑھ لے دن بھر کوئی بھی چیز اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا نہ سانپ نہ بچھو نہ کوئی زہریلا اور کوئی چیز نہ کوئی اور دشمن. آپ نے یہی پڑھا بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. اللہ کا نام لے کے پوری شیشی پی گئے اور ہنستے مسکراتے صحیح سلامت بیٹھے رہے. یہ دیکھ کر وہ تنگ رہ گئے اور فوراً مشرف اسلام ہو گیا اسلام کو قبول کیا اور جا کر پوری اپنے قوم قبیلے کو بھی اسلام کی دعوت دی. تو اللہ پاک نے اپنے نام کی برکت سے ایک طرف تو کرامت دکھائی کہ زہر جو مہلک تھا اس کے باوجود بھی آپ کو بچایا اور اس کی بدولت اللہ پاک نے پورے قلعے والوں کو ایمان کی دولت سے نواز دیا. تو میرے محترم بزرگوں ایمان جتنا پختہ ہوگا یقین جتنا کامل ہوگا اللہ کی ذات پر جتنا اعلیٰ بھروسہ ہوگا اتنا ہی زیادہ اللہ کے نام کی تاثیر ہوگی. بڑے سے بڑا مریض بڑے سے بڑا بیمار کتنا ہی مہلک مرض اس کو کیوں نہ لگ جائے اللہ کی ذات پر توکل اور بھروسہ ہو اس کا نام لے کر کوئی بھی علاج کرے گا اللہ تعالیٰ ایک معمولی سی دوا کے اندر شفا پیدا کر کے اس کو شفا بخش دیں گے. زمزم زم یہ بہت قیمتی پانی ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر تاثیر رکھ دی. زمزم لما شریف شریف زمزم کے پانی کو جس نیت سے پیا جائے گا اسی کے لیے کرامت ثابت ہوتا ہے. دیکھنے میں ایک پانی ہے لیکن چونکہ اس کا تعلق اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ جڑا ہوا ہے اللہ پاک نے تمام قوت اس کے اندر یکجا کر دی کہ جو جس نیت سے بھوک ہے بھوک کی نیت سے پیے گا بھوک مٹے گی پیاسا پیاس کی نیت سے پیے گا پیاس مٹے گی بیمار بیماری کو دور کرنے کی نیت سے پیے گا بیماری مٹے گی. ضرورت مند ضرورت کے لیے تندرستی کے لیے پریشان حال پریشان حال جو جس نیت سے پیے گا اللہ تعالیٰ اسی کے لیے اس کو کرامت بنا دے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو سچا یقین نصیب فرمائے اور ہر کام کو اپنے نام سے شروع کرنے والا بنائے. آج اسی پر اتفاق کرتا ہوں باقی یار زندہ سوبر باقی انشاءاللہ ہے درو شریف پڑھ لیجیے دعا کر لیجیے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لي ولوالدي ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. أي لا هل عالمين مر محترم دوست جناب محسن صاحب جن کے منہ میں کافی زیادہ زخم ہو چکے ہیں اللہ پاک ان زخموں کو صحیح فرما دیجیے صحت کلی عطا فرمائیے سلامتی عطا فرمائیے عمر دراز عطا فرمائیے. اے الہ العالمین جن دواؤں کے ذریعے وہ علاج کر رہے ہیں اپنے نام کی برکت سے اس میں تاثیر پیدا فرما کر صحت کلی عطا فرمائیے. اے الہ العالمین اپنے نام کی برکت سے تمام بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ عاجلہ مستمر عطا فرمائیے. مہلک اور مر اور نقصان دہ تمام امراض سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے بالخصوص ہمارے دوست جناب محسن صاحب کو اس مرض سے نجات نصیب فرما کر عمر دراز عطا فرمائیے صحت کلی عطا فرمائیے عافیت عطا فرمائیے نعمتوں سے مالا مال رکھیے. اے الہ العالمین خوشحال زندگی امن عافیت صحت اور چین اور سکون کے ساتھ نصیب فرمائیے. اے الہ العالمین آپ ہم سب سے راضی ہو جائیے ہم سب کو اپنے سے راضی کر لیجیے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.